بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 سے لے کر 76 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹز، اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہے. آپ ریڈیو تہران کے آرکائیو کے پروگرام، نیز سحر ٹی وی پہ نشر ہونے والے مختلف پروگرام اور تازہ ترین خبریں ہماری ویب سائٹ پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahartv.ir. اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے عالمی خبریں نشر کریں گے. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس، اور سامعین اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے ایک پیغام میں ایرانی بحریہ کی اسکواڈرن کی بحری مشن سے کامیاب واپسی پر مبارکباد پیش کی ہے. عراقی وزیراعظم نے اپنی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے 80,000 غیر ملکی زائرین اور عزاداروں کو عراق کا ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. افغان طالبان نے عبوری کابینہ کی تقریب حلف برداری کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے. امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 11 ستمبر 2001 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تھا، لیکن 20 سال بعد ناکام و نامراد افغانستان سے واپس لوٹ گئے. جنوب مغربی یمن میں 3 شدید دھماکوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں. سامعین، آپ نے اہم خبروں کی سرخیاں سماعت فرمائی، اور اب پیش خدمت ہے ان سرخیوں کی تفصیلی خبریں. رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ سید علی خامنائی نے ایرانی بحریہ کے 75 اسکواڈرن کے بحر اٹلانٹک میں تاریخ ساز بحری مشن سے کامیاب اور طاقتور واپسی پر اسکواڈرن لیڈر اور دیگر سپاہیوں کا شکریہ ادا کیا. رہبر انقلاب اسلامی کی جانب سے ایرانی فوج کے کمانڈر جنرل عبد الرحیم موسوی کے نام جاری کیے جانے والے تہنیتی پیغام میں آیا ہے کہ بحر اوقیانوس میں ایرانی بحریہ کے 75 اسکواڈرن کے پہلے اہم ترین اور تاریخی مشن کی عزت آفرین اور طاقتور تکمیل پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. پیغام میں آیا کہ مقام شکر ہے کہ ایرانی فوج کے بابصیرت، بہادر اور نہ تھکنے والے اہلکار میدان عمل میں موجود اور پرشکو اسلامی انقلاب کے اعلیٰ اہداف کے لیے حصول کے لیے مجاہدت پر آمادہ ہیں. رہبر انقلاب اسلامی اور مسلح فوج کے کمانڈر ان چیف آیت اللہ سید علی خامنائی نے ایرانی فوج کے کمانڈر کے نام اپنے پیغام میں فرمایا کہ اپنی اس توانائی اور صلاحیت کو محفوظ اور مزید ترقی دیں. مذکورہ اسکواڈرن کے کمانڈر اور دیگر سپاہیوں کو میری جانب سے مبارکباد پیش کریں. ایران افغان عوام کی سربلندی اور ان کی رائے کی بالادستی چاہتا ہے. ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان محمود عباس زادہ مشکینی نے کہا کہ ہم افغان عوام کی سربلندی اور ان کی رائے کی سربلندی کے خواہاں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایران افغانستان کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور بیرونی طاقتوں کے موقف کا بھی بغور جائزہ لے رہے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی اور خارجہ امور کے پارلیمانی کمیشن کے ترجمان نے مزید کہا کہ افغانستان کی عوام کو کسی اندرونی اور بیرونی دباؤ کے بغیر مکمل آزادی کے ساتھ اپنے مستقبل کے تعین کا موقع فراہم کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کے حوالے سے ہمارا موقع پوری طرح سے واضح اور شفاف ہے اور اس حوالے سے کسی بھی طرح کے تعاون سے دریغ نہیں کریں گے۔ عراقی وزیراعظم نے اپنی کابینہ کے ہنگامی اجلاس میں کہا کہ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے 80,000 غیر ملکی زائرین اور عزاداروں کو عراق کا ویزا جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ عراق کے وزیراعظم مصطفیٰ کاظمی نے کہا کہ ویزے جاری کرنے کے فیصلے سے سفارت خانوں کو باخبر کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں تاکہ لازمی اقدامات عمل میں لائے جا سکیں اور اربعین حسینی میں شرکت کرنے والے تمام زائرین کو کرونا پروٹوکول پر عمل کرنا ضروری ہوگا۔ انہوں نے انتخابات کے بارے میں بھی کہا کہ انتخابات یقینی طور پر 29 روز کے بعد منعقد ہوں گے۔ عراقی وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے مسائل کا حل انتخابات کا انعقاد ہے اور اس کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ انتخابات عالمی نگرانی میں منعقد ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات میں کسی بھی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں کرنے دی جائے گی اور بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں کی نگرانی کے لیے ضروری آمادگی بھی ہو چکی ہے۔ مصطفیٰ کاظمی نے انتخابات میں عراقی عوام کی بھرپور شرکت کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ عراقی عوام من جملہ بچوں کو بہتر زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے اور وہ وقت آ گیا ہے کہ عراق سے ظلم و بدعنوانی کا خاتمہ کیا جائے۔ واضح ہے عراق میں آئندہ 10 اکتوبر کو پارلیمانی انتخابات ہوں گے۔ افغان طالبان نے عبوری کابینہ کی تقریب حلف برداری کا پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے کہا ہے کہ عبوری کابینہ کی حلف برداری کے لیے تقریب کا انعقاد ہمارے ایجنڈے میں ہی شامل نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تقریب حلف برداری کے غیر ملکی مہمانوں کی آمد اور پروٹوکول کے انتظامات کے لیے کافی وقت درکار تھا۔ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ طالبان کابینہ کی تقریب حلف برداری 11 ستمبر کے واقعے کی برسی کے موقع پر ہوگی۔ طالبان کے کلچرل کمیشن کے رکن انعام اللہ سمنگانی نے کہا ہے کہ طالبان کی جانب سے کوئی تقریب حلف برداری منعقد نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے کہا کہ ان خبروں میں کوئی صداقت نہیں ہے کہ طالبان کابینہ کی تقریب حلف برداری 11 ستمبر ہونا تھی جسے اب منسوخ کیا گیا ہے۔ واضح رہے اس سے قبل مغربی ذرائع ابلاغ نے دعویٰ کیا تھا کہ طالبان نے 11 ستمبر کو نئی کابینہ کی تقریب حلف برداری منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان کے صوبے پنشیر میں احمد مسعود کے زیر کمان طالبان مخالف محاذ نے طالبان کے حملوں کے بعد اس صوبے سے عام شہریوں کی جبری نقل مکانی کی خبر دی ہے۔ شمال مشرقی افغانستان کے صوبے پنشیر میں احمد مسعود کے زیر کمان طالبان مخالف محاذ نے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ طالبان کے ہاتھوں صوبے پنشیر میں عام شہریوں کا قتل عام اور لوگوں کی جبری نقل مکانی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس ٹویٹ میں کہا گیا ہے کہ صوبہ پنشیر میں احمد مسعود کے زیر کمان طالبان مخالف محاذ کے جوان طالبان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ البتہ طالبان نے اب تک اس بارے میں کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے قبل صوبہ پنشیر میں طالبان مخالف اتحاد نے صوبے پر طالبان کے مکمل کنٹرول کے دعوے کی تردید کی ہے۔ افغانستان میں طالبان نے 15 اگست کو اقتدار پر کنٹرول حاصل کیا تھا اور 7 ستمبر کو اس گروہ نے عبوری حکومت کے اراکین کے ناموں کا اعلان کیا۔ ادھر صوبہ پنشیر میں افغانستان کے قومی ہیرو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی زیر کمان طالبان مخالف محاذ نے طالبان کی عبوری حکومت پر اپنی مخالفت کا اظہار کیا۔ طالبان کے مخالفین نے اعلان کیا کہ طالبان کی کابینہ کے اعلان سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ یہ کابینہ مکمل طور پر انحصار پسندی کا ثبوت ہے اور طالبان کے اس سے پہلے کے اس اعلان کی بھی سراسر منافی ہے جس میں انہوں نے افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام اور تمام اقوام کی شمولیت سے حکومت تشکیل دیے جانے کی بات کی تھی۔ اس درمیان افغانستان کی اعلی مصالحتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے ان خبروں کی تردید کی ہے کہ طالبان نے انہیں گرفتار کر کے کسی نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے اپنے ٹویٹر پیج پر لکھا ہے کہ اس طرح کی خبروں میں کوئی سچائی نہیں ہے، مجھے نہ تو گرفتار کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ اس درمیان اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام UNDP نے خبردار کیا کہ اگر افغانستان کے لیے فوری طور پر امدادی اقدامات نہ کیے گئے تو یہ ملک شدید طور پر بھوک اور افلاس کا شکار ہو جائے گا۔ یو این ڈی پی کے ریجنل ڈائریکٹر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس وقت افغانستان کے 72% عوام غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جن کے پاس اپنے روزانہ کے اخراجات کے لیے $1 سے بھی کم رقم موجود ہے، اور اگر فوری طور پر اقدام نہ کیا گیا تو یہ تعداد سال کے آخر تک بڑھ کر 97% تک پہنچ جائے گی۔ اقوام متحدہ نے پاکستانی حکام کی جانب سے اس ملک میں 30 افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیے جانے پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریانا نیوز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر گوٹکی کے پولیس سربراہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند روز کے دوران اس صوبے کے مختلف علاقوں سے 30 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو گرفتار کیا گیا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ عثمان عبداللہ نے یہ بھی کہا کہ ان پناہ گزینوں کو قانونی دستاویزات نہ ہونے کی بنا پر پکڑا گیا ہے۔ واضح رہے، افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہو جانے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں افغان شہری اپنا ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، جبکہ اسپین بولتک اور چمن بارڈر کے راستے اب تک ہزاروں افغان شہری پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے 11 ستمبر 2001 کے بعد افغانستان پر حملہ کیا تھا، لیکن 20 سال بعد ناکام و نامراد واپس لوٹ گئے۔ امریکہ کے اس وقت کے صدر جارج ڈبلیو بش نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملے کا حکم صادر کیا تھا، لیکن دنیا بھر کے ذرائع ابلاغ نے 31 اگست 2021 کو افغانستان سے آخری امریکی فوجی کے انخلا کی تصاویر ایسے وقت میں جاری کی جب اس جنگ نے امریکہ اور مغربی ایشیا کے عوام کو بری طرح متاثر کیا۔ حکومت امریکہ نے 11 ستمبر کے واقعے کے بعد اعلان کیا تھا کہ امریکی ہوائی جہازوں کو القاعدہ کے 19 ہائی جیکروں نے اغوا کیا تھا، جن میں 15 سعودی شہری تھے، 2 کا تعلق متحدہ عرب امارات سے اور 1 کا تعلق مصر سے بتایا گیا۔ امریکہ نے القاعدہ کو نابود اور طالبان کے ختم کرنے کے بہانے 7 اکتوبر 2001 کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر حملہ کیا تھا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے حملے کے 70 روز بعد طالبان حکومت ختم ہو گئی تھی۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی اس جنگ میں امریکہ کے اصل اتحادی تھے اور اس کام میں امریکہ کو سپورٹ فراہم کرتے رہے۔ امریکی وزارت جنگ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2001 سے 2021 تک اس کے 2442 فوجی افغانستان میں مارے گئے، جبکہ 20,666 زخمی ہوئے۔ افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تازہ ہلاکتیں 26 اگست 2021 کو کابل ایئرپورٹ پر ہونے والے حملے کے دوران ہوئیں، جس میں کم سے کم 13 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں نیم فوجی دستے کی گاڑی پر دہشت گردوں کے حملے میں 3 اہلکار ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق نیم فوجی دستے FC کی گاڑی پر حملہ ہفتے کے روز بلوچستان کے ضلع کیچ کے علاقے بلیدہ میں کیا گیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ مسلح افراد نے علاقے میں گشت کرنے والی FC کی گاڑی پر اچانک فائرنگ کر دی، جس میں 2 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 1 زخمی ہو گیا۔ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی فائرنگ کے باوجود حملہ آور جائے وقوع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ہندوستان کے قومی دارالحکومت دہلی اور NCR میں شدید بارش کے باعث شہر کی سڑکیں اور ہوائی اڈے کے رن وے پانی میں ڈوب گئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جمعے اور ہفتے کی درمیانی رات موسلادھار بارش کی وجہ سے دہلی اور آس پاس کے علاقے کی سڑکیں ڈوب گئی ہیں اور عام شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سڑکوں پر پانی میں گاڑیوں کو بھی تیرتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ روڈ پر بری طرح جام لگا ہوا ہے۔ اس درمیان اطلاعات ہیں کہ دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے کے رن وے پر پانی بھر جانے سے پروازیں معطل ہو گئی ہیں۔ پریس ذرائع کے مطابق جنوب مغربی یمن میں 3 شدید دھماکے ہوئے ہیں۔ المیادین ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جنوب مغربی یمن میں واقع المخا میں ہفتے کے روز 3 دھماکے ہوئے۔ سوشل میڈیا کے بعض صارفین کا کہنا ہے کہ یہ دھماکے میزائل حملوں کے نتیجے میں ہوئے ہیں۔ ابھی تک ممکنہ نقصانات کے بارے میں کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر ایسے دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے، دنیا کے سے پہلے، دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی، انسان کو انسان بنایا میرے۔
عزیز سامعین، ابھی اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس، جس کے بعد دعائے امام زمانہ نشر ہوگی، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ ناظرین اکرام، سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت اہم حدیث ہے، اس کے ذریعے اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔
ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو انسان بھی شرعی مسائل میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے یا ہماری احادیث میں سے کسی ایک حدیث کا علم حاصل کرے اور اسی طرح حلال اور حرام میں سے کسی ایک مسئلے کو جانے، یعنی ان تین چیزوں میں سے اگر کسی ایک چیز کو بھی جانتا ہے تو خداوند عالم اس کے ہزار گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے بدن میں جتنے بھی بال ہیں ان بالوں کے عوض اس کے لیے ایک حج مقبول، یعنی ایسا حج جس کو قبول کیا گیا ہو خداوند عالم کی طرف سے لکھا جاتا ہے۔ کتنا اہم ہے احکام شرعی کا جاننا، احادیث کا جاننا، اور خداوند عالم کا شکر ہے کہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی سے مربوط ہے۔ اس کے ذریعے آپ کو حلال اور حرام کے مسائل بھی بتائے جاتے ہیں، آپ کو قرآن اور عقائد سے بھی آشنا کیا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے مسائل ہیں۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کریم کا سوال ہے وہ ہمیں حسین حیدر صاحب نے بھیجا ہے واٹس ایپ کے ذریعے، سوال ان کا بہت اہم ہے۔ انہوں نے سوال کیا ہے کہ کس سورے میں خداوند عالم نے حوروں کے علاوہ تمام بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے اور کیوں، یعنی خداوند عالم نے کون سا ایسا سورہ ہے کہ جس میں حوروں کے علاوہ جتنی بھی جنت کی نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا لیکن حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، اور اس کا سبب کیا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا عباس مہدی حسنی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
وہ سورہ کہ جس میں تمام نعمتیں، اللہ نے بہشت کی نعمتوں کا ذکر کیا، بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا، مگر حور العین کا ذکر نہیں کیا ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی؟ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید پر نظر کرتے ہیں، اس کے ذیل میں ہم روایات دیکھتے ہیں، معصومین علیہ السلام کے اقوال دیکھتے ہیں، مفسرین کرام کے بیانات دیکھتے ہیں، تو اس میں ملتا ہے کہ سورہ دہر، سورہ انسان بھی جس کا نام ہے، ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے بہت سی بہشتی نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے مگر حور کا ذکر نہیں کیا ہے۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں یہ سورہ دہر یا سورہ حل عطا اس کو کہتے ہیں، سورہ انسان بھی کہتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا ہے، اور اس میں جو گفتگو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہے، لیکن تمام جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ کہیں کے اوپر آپ یہ نہیں دیکھیں گے، سورہ کو اگر مطالعہ کریں پڑھیں تو حور کا تذکرہ بھی، حور بھی ایک بڑی نعمتوں میں سے اللہ کی، حور و غلمان، حور کا ذکر نہیں ہے۔ اس کا جواب ایک مفسر اہل سنت جناب آلوسی نے اپنی تفسیر میں دیا ہے، جو تفسیر آلوسی کے نام سے مشہور ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر چونکہ اس سورہ میں آیا ہے اور شان نزول میں وہ بھی شامل ہیں، یعنی ان کی وجہ سے جو انہوں نے صدقات و خیرات کیے تھے، یتیم و مسکین و اسیر جو کھانا کھلایا تھا اس کی وجہ سے جو نازل ہوا، ان کا چونکہ ذکر ہوا ہے لہٰذا ایک طرح کی اللہ نے توہین سمجھی کہ جب جناب سیدہ جناب فاطمہ زہرا بنت رسول کی جو تمام حوروں کی سردار ہیں، جو خاتون جنت ہیں، جب ان کا تذکرہ آ گیا ہے تو اب دوسری حوروں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو وہ ان کی ایک طرح کی توہین ہوگی، لہٰذا اللہ نے ان کی عظمت، ان کی جلالت، ان کی منزلت کو واضح کرنے کے لیے تذکرہ نہیں کیا۔ یہ ایک عالم اہل سنت نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔
اللہ اکبر، کتنا عظیم مرتبہ ہے اہل بیت اطہار کا، اور خصوصاً حضرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کا کتنا عظیم مرتبہ ہے۔ ناظرین، ہمارے مہمان کے جواب سے یہ آپ نے جانا۔ قرآن کریم کے حوالے سے دوسرا سوال جو ہے وہ حسنین صاحب نے ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کے ذریعے، آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، ہم حسنین صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں حسنین بول رہا ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا قرآن میں بسم اللہ تمام سوروں کا جز ہے؟ شکریہ۔
ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے، کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں ناظرین کی خدمت میں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کہ کیا تمام قرآن کے سوروں کا جز حساب ہوتا ہے یا جز نہیں ہے، اس سلسلے میں مسلمان مفسرین اور دانشوروں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن عام طور پر اس اختلاف کو ہم اس اختلاف کو یوں سوچتے ہیں کہ یہ اختلاف صرف شیعہ حضرات اور اہل سنت کے درمیان پایا جاتا ہے، جبکہ ایسی بات درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے سوروں کا جز ہے یا نہیں، اس بارے میں ایک نقطہ نظر جو معروف ہے، مشہور ہے، وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام قرآن کے سوروں کا جز ہے سوائے سورہ برات کے، سورہ توبہ کے۔ اور یہ نقطہ نظر صرف امامیہ کا نہیں ہے، بلکہ شیعہ حضرات کے ساتھ ساتھ شافعیہ مذہب کا بھی یہی نظریہ ہے، اور جو مکہ کے قراء تھے، کوفہ کے جو قراء تھے، اور ان کے تابع جو فقہا تھے، ان کا بھی یہی نقطہ نظر تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے تمام سوروں کا جز ہے۔ جبکہ اس کے مد مقابل جو دوسرا نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے کسی بھی سورے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔ یہ نقطہ نظر ہے جو مدینہ کے قاری تھے ان کا، اور شام کے قراء کا، اور ان دونوں کے جو پیروکار فقہا تھے ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ اسی طرح معروف جو فقیہ ہیں ابو حنیفہ اور ان کے جو تابعین ہیں، ان کا بھی یہی نقطہ نظر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کے کسی سورہ کا بھی جز نہیں ہے، حتیٰ سورہ الحمد کا بھی، جسے ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں، سورہ الحمد کا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم کے تمام سوروں کا جز ہے یا جز نہیں ہے۔ اس موضوع پر ناظرین یہ قرآن کریم کے حوالے سے سوالات تھے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم عقائد کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، اور عقائد کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت سے آپ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کون کون سے سوالات ہم لے پائیں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ ہمیں اعجاز حسین صاحب نے بھیجا ہے، واٹس اپ کے ذریعے آڈیو کی صورت میں یہ سوال ہمیں بھیجا گیا ہے، تو ہم انہیں کی زبانی سنیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں اور اعجاز صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا نام سعید اعجاز حسین ہے، میں کشمیر سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہر دور میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے، ایسی صورت میں فطرت کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں جس میں نہ کوئی نبی تھا نہ کوئی معصوم؟ شکریہ۔
جی ہاں، یہ سوال بہت سارے ذہنوں میں ہے کہ فطرت کا زمانہ، یعنی ایک ایسا زمانہ کہ جہاں پر کوئی ہادی نہ ہو۔ عام طور سے ذہن میں تصور یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ سے پہلے، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بعد، یہ تقریباً 500 سال کا زمانہ گزرا ہے جو زمانۂ فطرت ہے۔ اور دوسری طرف سے ہمارے پاس بہت ساری روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود جو کہتی ہیں کبھی بھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ حالاں وہاں پر روایت میں یہ لفظ نہیں ہے کہ امام سے خالی نہیں ہوتی، روایت میں حجت خدا سے خالی نہیں ہوتی۔ خوب، ان دونوں کا حل کیا ہے؟ چونکہ اس کے لیے خود آیت کہتی ہے کہ یہ رسول اللہ کا آنا ایک فطرت کے بعد ہوا، ایک فاصلے کے بعد ہوا ہے۔ لیکن اگر آیت میں دقت کی جاتی صحیح طریقے سے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا خود۔ آیت میں جو لفظ آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ فطرت من الرسل، سورہ مائدہ کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی 19 نمبر آیت، یا اہل کتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فطرت من الرسل، یعنی رسول کی فطرت، رسول کا فاصلہ تھا۔ رسول کے فاصلے سے مراد یہ ہے کہ کوئی صاحب شریعت نبی اور رسول نہیں آیا حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی نبی ہی نہ رہا ہو۔ اس لہٰذا اس کا 3 جواب دیا عام طور سے علماء نے۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ ہاں، رسول اللہ، حضرت عیسیٰ اور رسول اللہ کے درمیان میں 500 سال کا فاصلہ ہے، اس میں کوئی صاحب شریعت نبی نہیں آیا، رسول نہیں آیا صاحب شریعت، کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ لیکن ممکن ہے کہ انبیاء آئے ہوں، بہت سارے افراد جو بعد میں اوصیا تھے وہ نبی رہے ہوں، کہ جیسے بعض اسماء، بعض نام بھی باقاعدہ لیے گئے جن کے بارے میں یہ بعض لوگوں نے احتمال لے، ممکن ہے نبی ہوں، جیسے خالد ابن سنان، حنزلہ ابن صفوان، جرجیس، شمور ابن صفا، منظر، سلیمان، بردہ، اس طرح کے نام ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں بعض لوگ نبی رہے ہوں، نبی ہونے میں حرج نہیں ہے جو آ کر تبلیغ کرے، بلکہ کوئی رسول نہیں آیا. دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ خود حضرت عیسیٰ اگرچہ صلیب اہل سنت کرسچن نظریے کے مطابق ان کو صلیب ہو گئے، لیکن اسلامی نظریے کے مطابق ان کو صلیب نہیں ہوئی تھی، وہ زندہ تھے، وہ خود حجت خدا موجود تھے. حالانکہ اس وقت چرخے چہروں میں ان کو اٹھا لیا گیا تھا، لیکن بہرحال حجت خدا کے شکل میں حضرت عیسیٰ موجود تھے. اور تیسری بات یہی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے، کوئی ایسا صاحب شریعت نبی مبعوث نہیں ہوا، لیکن بہرحال اوصیاء خدا جناب عیسیٰ کے اوصیاء، ممکن ہے وہ نبی نہ بھی رہے ہوں، لیکن وصی کی شکل میں وہ دین کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے، اور وہ حجت خدا، چونکہ حجت کا لفظ جو لازم نہیں ختم نبی یا امام کے لیے حجت ہو، حجت وہ ہے کہ جو آ کر حجت خدا کو پورا کر رہا ہو، احکام دین کو پہنچا رہا ہو، اور اس کے ذریعے حجت خدا تمام ہو رہی ہو. لہذا یہ اس دونوں روایتوں میں، آیت میں اور روایت میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، اور یہ بات قابل فہم بھی ہے.
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ نے، اور عقائد کے سلسلے کا ہم دوسرا سوال لے رہے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے مربوط ہے، یعنی مہدویت کے سلسلے کا سوال ہے. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے قائم عباس صاحب نے فیس بک کے ذریعے. سوال ان کا یہ ہے کہ موجودہ دور میں ہر طرف ظلم و ستم اور دہشت ہی دہشت ہے، کیا یہ امام زمانہ کے ظہور کی نشانی نہیں ہو سکتی؟ یعنی جو دیکھ رہے ہیں ہم کہ پوری کائنات میں ہر طرف دہشت ہی دہشت ہے، ٹورزم ہی ٹورزم ہے، ہر طرف جو ہے وہ خون خرابہ ہے، تو کیا یہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور کی علامت نہیں ہو سکتی؟ اس سوال کا جواب دے رہے ہیں مولانا ذیشان حسینی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی آپ صحیح فرما رہے ہیں، ظلم اور ستم اس وقت دنیا میں عام ہو چکا ہے، اور ہر طرف مظالم ڈائے جا رہے ہیں. جیسے اس وقت فلسطین کا مسئلہ ہے، بحرین ہے، عراق ہے، شام ہے، یمن ہے، پاکستان کے اندر بھی بعض ممالک کے اندر افغانستان ہے، تو ان میں مظالم کی انتہا ہے. اور لبنان کے اندر بھی اس وقت جو ظالم ہے وہ چڑھائی کر رہا ہے، لیکن جو ظلم ہے وہ، ظلم و ستم کا عام ہونا وہ ایک نشانی ہے، یعنی ایک فیکٹر ہے ظہور کی نشانیوں میں سے، لیکن اس کے علاوہ بھی روایات کے اندر نشانیاں ذکر ہوئی ہیں. ان میں سے حتمی جو نشانیاں ہیں ان کی طرف روایات میں اشارہ ہے کہ سید یمانی کا قیام ہے کہ ظلم و بربریت کے خلاف قیام کریں گے، سید خراسانی قیام کریں گے، سفیانی کا خروج ہوگا حق کے خلاف، اسی طرح زمین بیدا دھنس جائے گی، اور پھر 15 ماہ رمضان کو آسمان سے ایک ڈراؤنی قسم کی آواز جو ہے وہ گونجے گی، جس سے لوگوں کے اندر خوف طاری ہو. یہ حتمی نشانیوں میں سے ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ غیر حتمی نشانیاں بھی ہیں، جیسے عریانیت کا عام ہونا، جھوٹ اور دھوکے کا عام ہونا، قتل و غارت، حرج و مرج کا عام ہونا، حکمرانوں کی حکم کا نہ چلنا، اس طرح. تو انسان جب ان مظالم کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے اگر اس کا ذہن جو ہے وہ بیدار ہو جائے، اس کا شعور جو ہے وہ ایک عدالت خواہی کی طرف بڑھے، تو اس وقت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عدالت کا پیغام لے کر انشاءاللہ ظہور فرمائیں گے.
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، یہ بھی آپ نے دیکھا، اور ماشاءاللہ جوابات بھی بہت اچھے تھے ہمارے مہمانوں کے. تو یہ عقائد کا سلسلہ تھا، اجازت دیجئے، اس سلسلے کو یہیں پر روکتے ہیں اور ایک مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، اس کے بعد پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں. یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں احکام کے سوالات کا، اور احکام کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمیں پہنچے ہیں، آپ کے ویڈیو کی صورت میں بھی، آڈیو کی صورت میں بھی، اور اسی طریقے سے میسیجز کی صورت میں بھی. اس کے لیے ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے. سب سے پہلا جو ہم سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مظاہر حسین صاحب نے اسکائپ کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، یہاں پر ہم مظاہر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور ہمارے مہمان نے جو جواب دیا ہے اس کو بھی مل کر دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میں مظاہر حسین بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اذان کے دوران کیا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟
جی، اذان کے درمیان سلام کا جواب دینا واجب ہے، اور اس میں کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں اس کے اوپر سلام کیا جائے تو نماز میں بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے. البتہ نماز کا حکم یہ ہے کہ جس کلمے کے ساتھ اس نے سلام کیا ہے اس کلمے میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. مثلا ہم نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے کہا سلام تو ہم سلام کے جواب میں سلام ہی کہیں گے، کسی نے کہا سلام علیکم تو ہم سلام علیکم کے جواب میں سلام علیکم ہی کہیں گے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ البتہ بہتر یہ ہے اگر وہ سلام علیکم بھی کہہ رہا ہے تو ہم کلمہ سلام پر اکتفا کریں، لیکن یہ حکم ہے نماز کا۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں اقامت میں کیا حکم ہے اور اذان میں کیا حکم ہے۔ نماز کا حکم الگ ہے، اذان اور اقامت کا حکم الگ ہے۔ اذان و اقامت میں انسان کو چاہیے سلام کا جواب بہتر انداز میں دے، چونکہ قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اے مسلمانوں جب تم کو سلام کیا جائے تو سلام کا جواب اس سے بہتر دو یا حد اقل اسے واپس کر دو۔ تو ہمارا فریضہ یہ ہے بنا بر احتیاط استحبابی، اگر مرد مسلمان ہمیں سلام کرتا ہے تو چاہے ہم اذان کہہ رہے ہوں چاہے ہم اقامت میں مصروف ہوں تو اس کے سلام کا جواب ہم بہترین انداز میں دیں۔ خداوند متعال ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم ایک مسلمان کی اہمیت سمجھ سکے اور آپس میں سلام کا سلسلہ دائم اور قائم رہے۔
ناظرین یہ بھی بہت اہم سوال تھا، دیکھیے ہمارے مہمان نے بھی بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو ایک مومن کی حرمت ہے، جو ایک مومن کا مقام ہے، جو خداوند عالم نے ایک مسلمان کو مقام عطا کیا ہے وہ بہت بلند ہے۔ آپ دیکھیے اذان ہی نہیں بلکہ نماز کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ اگر نماز میں کوئی سلام کرتا ہے تو اس میں بھی تمہیں جواب دینا ہے اس کا، ولو اس کا طریقہ الگ ہے کہ کس طریقے سے آپ جواب دیں گے ایک تفصیلی گفتگو ہے، لیکن ہمیں اذان ہی میں نہیں نماز میں بھی جواب دینا چاہیے۔ ناظرین اس کے بعد ایک سوال اور لے رہے ہیں ہم احکام کے سلسلے کا، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے سجاد عباس صاحب نے واٹس اپ کی صورت میں۔ سوال ان کا یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہم ہمیں ظہر کی نماز پڑھنی ہے لیکن ابھی ٹائم نہیں ہوا ہے، اور ہم نے وضو کیا تھا، واجب وضو کیا ہم نے، اس کے بعد ہم ایک گھنٹے پہلے سے مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ اذان ہوتی ہے، مثلا انتظار کر رہے ہیں نماز کا، اذان ہوتی ہے اور اس میں ٹائم اچھا خاصا لگ جاتا ہے کافی، یعنی ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد نماز کا وقت ہوتا ہے، تو کیا وہی وضو کافی ہے، اسی سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، یا ہمیں اس نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا ہوگی؟ اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
دیکھیے یہ ہے اختلافی مسئلہ، مثال کے طور پر نماز ظہر کا وقت، ابھی نماز ظہر کے آپ ایک گھنٹہ پہلے وضو کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور امام خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ آپ نے فقط اور فقط نماز کے لیے وضو کیا ہے اور ایک گھنٹہ ابھی نماز کا باقی ہے، تو ایسی صورت میں یہ وضو صحیح نہیں ہے، آپ کو نماز کے لیے دوسرا وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن حضرت آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اس نے جو وضو کیا ہے اگرچہ اس نے نماز کے لیے کیا ہے مگر یہی قربتاً اللہ ہونا کافی ہے، اس وضو سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، کوئی شرعی مشکل نہیں ہے، بس اختلافی مسئلہ ہے۔ امام خمینی یا امام خامنئی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بہت یعنی تھوڑا سا وقت ہے، مثلا 2-4-10 منٹ کا فاصلہ ہے نماز سے، تو نماز کے آمادہ ہونے کے لیے وضو کر رہا ہے تو اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے، اگر اس نے وضو کیا ہو فقط نماز کے لیے پڑھ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر اس نے وضو کیا ہے نماز کے لیے اور ایک گھنٹے کا فاصلہ ہے، یہ 40-50 منٹ کا فاصلہ ہے، جس کو عرفاً کہے بہت پہلے اس نے وضو کر لیا ہے، تو ایسی صورت میں وضو صحیح نہیں ہے، اس کو نماز کے لیے دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے بہت پہلے وضو کیا ہے، یہی وضو اس کے لیے کافی ہے، اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے وہ۔ لیکن ایک طریقہ میں بتا دوں، بہترین طریقہ یہ کہ جب بھی آپ وضو کریں تو آپ وضو قربتاً اللہ کیجئے، چاہے نماز کے ایک گھنٹہ پہلے، دو گھنٹہ پہلے، چاہے جتنی دیر پہلے، یا نماز کے قریب قربتاً اللہ فقط کیجئے، تو اس سے آپ سارے وہ کام انجام دے سکتے ہیں جو نماز میں ضروری ہیں، یا نماز میں، یا وہ تمام کام جس میں طہارت شرط ہے، سارے وہ کام اس سے کر سکتے ہیں، یہ اتفاقی مسئلہ ہے۔ لہذا جب بھی وضو کیجئے قربتاً اللہ، سارا مسئلہ حل ہے۔
جی ناظرین بہت اہم نقطہ ہمارے مہمان نے یہاں پر بتایا کہ اگر آپ قربت کی نیت سے کر رہے ہیں تو وہ پھر تمام چیزوں کے لیے یعنی کافی ہے، لیکن اگر آپ نے واجب کی نیت سے کی ہے تو اس میں پھر مسئلہ ہے کہ ٹائم ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس لیے قربت کی نیت کرنی چاہیے تاکہ تمام چیزوں کو شامل ہو سکے۔ ناظرین بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ پروگرام کے اس حصے میں بھی ہمارے ساتھ رہے اور بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمانوں نے بھی، اور آپ کے سوالات بھی بہت اہم تھے۔ اجازت دیجیے یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہو کے پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کریں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے جو اخلاق سے مربوط ہے، تربیتی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ان کے جوابات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج جو سب سے پہلا اس سلسلے کا سوال ہے وہ فیس بک کے ذریعے ہمیں بھیجا ہے ریحانہ خاتون نے، اور سوال ان کا بہت ہی اہم ہے. سوال ہے کہ بچوں میں نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. نظم و ضبط خود ایک بہت اہم موضوع ہے، اور بچوں میں اس کو اگر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں اس صفت کو، تو ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے. اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہی ہیں ہماری مہمان محترمہ صابرہ جعفری صاحبہ. آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنی مہمان کا جواب دیکھتے ہیں.
جی بہت اچھا، بہت بہترین سوال ہے کہ ہم کیسے بچوں کے اندر نظم و ضبط پیدا کریں تاکہ وہ بدنظمی کا شکار نہ ہوں. سب سے پہلی بات، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے منظم طریقے سے اپنے زندگی کے امور کو انجام دیں، تو ہمیں اس میں سب سے پہلے خود کو منظم ہونا پڑے گا. اس لیے کہ ہم اگر بچوں کو منظم ہونے کے لیے کہتے ہیں، تو اس کا اگر ہم خود نظم و ضبط کے قائل نہیں، ہماری زندگی میں نظم و ضبط نہیں پایا جاتا، تو ایک متضاد بات ہو جائے گی. ایسی بات جو ہم خود انجام نہیں دیتے اور دوسرے چاہیں کہ ہم دوسروں سے تقاضا کریں وہ انجام دیں. دوسری بات، اسی موضوع کے سلسلے میں عرض کروں، بچوں کے اندر تقلیدی عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. بچے معمولاً ان کے اندر عادت ہوتی ہے کہ وہ والدین کی پیروی اور اطاعت کریں، ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں. اگر ہماری زندگیوں میں نظم و ضبط ہوگا تو وہ بھی یقیناً ایسا ہی کریں گے. اور سب سے مہم چیز، ہم آیات اور روایات کی روشنی میں اس موضوع پر اہمیت ڈالیں. ہم بچوں کے سامنے مختلف آیات اور روایات کو لے کر کے آئیں کہ جہاں اسلام نے تشویق کی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ہم اگر منظم رہیں گے تو ہماری زندگی کتنی بہترین ہو سکتی ہے، اور ہم ان پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں کہ جو بدنظمی کے ذریعے سے ہماری زندگی میں وجود میں آتی ہیں. اور پھر ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کریں جو کامیاب شخصیتیں اس سے پہلے گزر چکی ہیں، جنہوں نے نظم کی بنا پر اپنی زندگی میں اعلیٰ مقامات حاصل کیے، بلند مرتبے تک پہنچے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ایک بہترین نمونہ عمل ہے آج کل کے بچوں کے لیے. امام خمینی اپنی زندگی میں بہت ہی منظم اور مرتب تھے، حتیٰ کہ جب وہ تبعید بھی تھے، یعنی ملک سے باہر چلے گئے تھے، تب بھی ایک ان کی زندگی کا ایک بہت ہی خوبصورت پہلو میں نے پڑھا کہ وہ 3 بجے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پر جایا کرتے تھے اور زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. لیکن جب آپ کو ایک نظر بند کر دیا گیا، ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اس کے باوجود بھی آپ اس 3 بجے کو لے کر کے ٹھیک اس ٹائم پر آپ زیارت جامع کبیرہ پڑھتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر انسان زندگی میں منظم ہوتا تو وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہوتا. اور یہ چیز ہم بچوں کو سمجھاتے رہیں، ان کو اس موضوع کی اہمیت ان کے سامنے بیان کرتے رہیں، اور خود منظم زندگی گزاریں تاکہ وہ بہترین زندگی گزار سکیں.
جی ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، آپ نے دیکھا اس کا جواب. دیکھیے، ایک نظم و ضبط ایسی صفت ہے کہ انسان کی کامیابی اس کے اوپر موقوف ہے. انسان جتنا نظم و ضبط کی رعایت کرے گا اپنی زندگی میں، وہ اتنا ہی کامیاب بنے گا. ناظرین، اس کے بعد ایک سوال اور ہم لے رہے ہیں اخلاق کے سلسلے کا. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے فیدا حسین صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کا سوال ہم انہی کی زبانی سنیں گے اور اس کا جواب عنایت فرما رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ. تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال بھی سنتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں.
السلام علیکم، میرا نام فیدا حسین ہے، میں طالب علم ہوں. میرا سوال اسلام پلس میں یہ ہے کہ حافظہ کو تقویت بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟
حافظے کو تقویت بخشنے والی چند چیزیں ہیں، کچھ معنوی ہیں اور کچھ مادی ہیں. معنوی چیزوں میں سب سے اہم چیز تلاوت قرآن ہے، حفظ قرآن ہے. قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کے سوروں کی تلاوت کرنا، خاص کر کے سورہ رحمان کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، یہ انسان کے حافظے کی تقویت کا سبب ہے کہ انسان تلاوت قرآن کے ذریعے سے اپنے حافظے کو قوی کرے، اپنے حافظے کو مضبوط کرے. اور اسی طریقے سے روزہ رکھنا، روزہ رکھنے سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. مسواک کرنا، مسواک کرنے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. اور کچھ غذائیں ہیں جن کے کھانے سے انسان کا حافظہ قوی ہوتا ہے. مثلا مٹھائی کھانے کے لیے کہا گیا ہے، البتہ مٹھائی سے مراد یہ مٹھائی نہیں ہے جو بازار میں بنائی جاتی ہے اور ملتی ہے، بلکہ وہ مٹھاس جس میں طبیعی مٹھاس پائی جاتی ہے. مثلا شہد ہے، شہد کھانے کے لیے کہا گیا ہے. خرما، اس سے بھی انسان کا حافظہ جو ہے وہ قوی ہوتا ہے. لہٰذا معنوی امور بھی ہیں اور مادی امور بھی ہیں. جو انسان کے حافظے کو قوی کرتے ہیں، انسان کے حافظے کو مضبوط کرتے ہیں۔
ناظرین، یہ بھی بہت اہم سوال تھا، اور ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اس کی قوت حافظہ قوی ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کا ذہن جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے اور جو مطالب وہ یاد کرتا ہے وہ نہ بھولے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں، اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی قوت حافظہ کمزور ہو جاتی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہمارے مہمان نے یہاں پر بیان کی۔ ناظرین، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے، اور ہم یہی گزارش کریں گے آپ سے پھر آخر میں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے آپ کا تو آپ ہمیں بھیجئے کسی بھی ذریعے سے۔ ہمارے نمبرز آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر ڈسپلے ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ اور پھر جب جواب آپ تک پہنچے گا تو صرف آپ تک نہیں پہنچے گا بلکہ پوری دنیا تک اس کا جواب پہنچے گا، اور جو کچھ اس کا اجر ہوگا وہ سوال کرنے والے کے حق میں جائے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے، یہیں پر آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے۔ دعا بندگی اور عبادت بھی ہے، اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی۔ دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے۔ وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے۔ دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ۔ اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فانكما كافيان وانصراني فانكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 ادركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.